حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے موضوع یہ شروع کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس بات کا پابند کیوں بنایا ہے کہ انسان اللہ کی عبادت کریں. پھر اس سلسلے میں انہوں نے پہلی بحث یہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے درختوں کو اور ان کے پھلوں کو الگ الگ بنایا ہے. تو اب اگر کوئی آدمی یہ سوال کرے کہ کھجور کے درخت پہ کھجوریں کیوں پڑتی ہیں اور انگور کیوں نہیں لگتے, تو یہ سوال بے معنی ہے, اس کی کوئی تک نہیں بنتی. کیونکہ انگور کی بیل ہے, اس کے پتے ہیں, بیج ہے, کھجور کا درخت ہے, اس کے بیج اور پتے اور گٹھلیاں ہیں. تو یہ دو چیزیں اپنی نوعیت کے اعتبار سے الگ الگ ہیں. پھر اس کے بعد اب یہ دوسری بحث انہوں نے یہاں سے شروع کی ہے, اور اس کے بعد تیسرے مرتبے میں یہ انسان پہ آئیں گے, اور پھر کہ اب اشجار درخت اور کھجور کے درخت کی مثال کے بعد کہتے ہیں ثم منظر الى اصناف الحیوان, پھر تم حیوانات پر غور کرو اور تم دیکھو گے کہ ہر جانور کی شکل اللہ تعالی نے مختلف بنائی ہے, اور اللہ نے جانوروں کی تخلیق بھی الگ الگ رکھی ہے. جیسے کہ اس سے پہلے آپ نے سنا یا پڑھا کہ درخت الگ الگ ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جانوروں میں کچھ حرکتیں ایسی ہیں جو اپنے اختیار سے کرتے ہیں, اور کچھ ان کی حرکتیں ایسی ہیں جو طبعی طور پر انہیں الہام کیا جاتا ہے. وتدبیرات جبلیت, اور کچھ تدبیریں وہ ایسی کرتے ہیں جو ان کی جبلت میں شامل ہوتی ہیں, اور اس سے جانوروں کی ایک نو دوسری نو سے الگ ہوتی ہے. سو جانوروں کا ترع الحشیش, گھاس کا کھانا, ودرج تبرو اور ان کا جگالی کرنا, والفرس والحمار اور گھوڑے اور گدھے اور خچر, ان کو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بھی جانور گھاس کو کھاتے ہیں لیکن جگالی نہیں کرتے. اسی طرح آپ غور کیجئے کہ وہ بہائیں اور وہ درندے جو گوشت کھاتے ہیں, اور پرندے جو ہوا میں اڑتے ہیں, اور مچھلیاں جو پانی میں تیرتی ہیں, ہر ایک کے حالات کو اللہ تعالی نے مختلف بنایا ہے, حتیٰ کہ ان میں نر اور مادہ کے آپس کے تعلق کی نوعیت سے بھی غور کریں تو وہ بھی مختلف ہے. اور اسی طرح ایک جانور جو اپنی اولاد کی پرورش کرتا ہے, دوسرے جانور ایسے اپنی اولاد کی پرورش نہیں کرتے, اور اگر اس بحث کو کریں گے تو یہ بہت دور تک جا سکتی ہے. وما الہمہ اللہ نوع من الانواع, اور اسی طرح جانوروں میں ایسی قسمیں بھی ہیں جنہیں اللہ تعالی الہام کرتا ہے, اور خدا انہیں سکھاتا ہے کہ ان کے مزاج کے مناسب کیا چیز کھانی ہے. اور اسی طرح اللہ تعالی جانوروں کی اس نوع کی حفاظت کے لیے ان کا جسم بھی مختلف بناتا ہے. وکل حاصل الہامات, اور یہ جتنے بھی الہامات ہیں, تترشح علیہا من جانب بارئہا, اس پروردگار کی طرف سے جانوروں پر کیے جاتے ہیں جس نے انہیں پیدا کیا ہے, اور یہ نوع ان کی مختلف ہے, اور ان کے اختلاف کو ایسے ہی سمجھنا چاہیے جس طرح پھولوں کی پتیاں مختلف ہوتی ہیں, وطعو مستمرات, اور اسی طرح پھلوں میں ذائقے مختلف ہوتے ہیں کیونکہ ان کی نوعیت مختلف ہے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دوسری مثال جو بیان کر رہے ہیں وہ جانوروں کی بیان کرتے ہیں کہ اگر تم جانوروں کی تخلیق پر غور کرو تو اللہ تعالیٰ نے انہیں شکل و صورت کے اعتبار سے مختلف پیدا کیا ہے, اور تین قسم کے جانوروں کی انہوں نے مثال دی ہے کہ ایک جانور جو زمین پہ ہوتے ہیں، ایک ہوا میں اور ایک پانی میں، اور ان تینوں جانوروں میں جو جو اختلافات ہیں اس پر غور کیا جائے تو بہت زیادہ ان چیزوں سے مختلف ہیں. اور جانوروں میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ انہیں الہام ہوتا ہے. جانور کو جو الہام ہوتا ہے، خود کتاب و سنت سے یہ بات ثابت ہے کہ جانور اور ساری چیزیں اللہ تعالی کی طرف سے کچھ احکامات ہیں اس کے تحت چلتی ہیں. مثلا آپ دیکھیں تو اللہ تعالی نے قرآن کریم میں یہ فرمایا کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور اس کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی حمد و ثنا نہ کرتی ہو، یعنی ہر چیز اللہ کی تعریف کو بیان کرتی ہے. اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے اور آپ نے دو قبریں دیکھی اور آپ نے ان میں دیکھا جس کچھ ہو رہا ہے، تو آپ نے پہنیاں منگوائیں دو اور آپ نے کہا ان پہ لگا لو. محدثین نے مختلف الفاظ کے ساتھ یہ روایت بیان کی ہے، اور اس میں الفاظ اگرچہ مختلف آتے ہیں مگر ٹہنیاں لگانے کے بعد آپ نے کیا کچھ ارشاد فرمایا. مثلا ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ ٹہنیاں خشک ہونے سے پہلے ان لوگوں کا عذاب اٹھ جائے گا، اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ٹہنیوں کا جو سبز ہونا ہے اس کے خشک ہونے سے پہلے پہلے انہیں نفع پہنچے گا. اس طرح کی جو روایات ہیں ان سے بعض محدثین نے یہ مراد لی ہے کہ اس کے اوپر قبر کے اگر گھاس لگا دی جائے تو گھاس اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے اور اس تسبیح کا فائدہ صاحب قبر کو ہوتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کو قبر کا عذاب ہو رہا ہے، اما حاضر فیمشی بن نمیمہ، اس کو تو قبر کا عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ چگلیاں کھاتا تھا، یہاں کی بات وہاں جا کر اور وہاں کی بات یہاں آ کے بتاتا تھا تاکہ لوگوں میں آپس میں پھوٹ پڑے اور لوگ لڑے. اور دوسرے کے متعلق کہا کہ اما حاضر فلا یستطیع ان بولے، اور یہ آدمی پیشاب خشک کرنے کے معاملے میں احتیاط نہیں کرتا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب قبر کی دو بنیادی چیزیں بتا دی کہ ایک پیشاب سے احتیاط نہ کرنا، اور دوسری یہ فرما دیا کہ لوگوں میں لڑائی کروانا، کہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو عذاب قبر اس کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے. اسی لیے جو بڑے بڑے لوگ تھے تو ان چیزوں سے بچتے تھے، وہ جانتے تھے کہ قبر کا عذاب اس کے اصل اسباب یہی ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ کے متعلق بڑی مشہور بات ہے اور حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا مجھے جس دن سے پتا چلا ہے کہ یہ غیبت حرام ہے اس دن کے بعد میں نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی، اتنے زیادہ یہ لوگ محتاط تھے. اور کسی طرح اور بہت سے اکابر تھے جو ان چیزوں سے بہت بچنے والے تھے. معروف کرتی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں کسی نے بیان کیا اور اس نے کہا کہ فلاں یہ کہتا ہے اور فلاں یہ کہتا ہے، وہ ایسی چیز نہیں تھی جو لوگوں کی بیان کی جائے، اور اس سے ڈر تھا کہ لوگوں میں اختلاف اور انتشار پھیلے گا. تو انہوں نے بس سے ایک جملہ کہا، انہوں نے کہا اس کو یاد کر جو مرنے کے بعد تجھے غسل دے گا، اور اس لمحے کو یاد کر جب تمہاری آنکھوں پہ روئی رکھ دی جائے گی. مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ کے یہاں جواب دو گے، آج جو کچھ تم کر رہے ہو خدا کے ہاں اس چیز پر پوچھا جائے گا. یہ چیزیں تھیں جو ان لوگوں کو بہت زیادہ محتاط رکھتی تھیں، اور اس کے نتیجے میں موت سے پہلے انہیں الہامات شروع ہو جاتے تھے. یہ الہامات اللہ کی جانب سے انسانوں کو بھی کیے جاتے ہیں، جانوروں کو بھی کیے جاتے ہیں، اور اسی طرح ان چیزوں کو بھی کیے جاتے ہیں جن چیزوں میں بظاہر ہم زندگی نہیں دیکھتے لیکن وہ چیزیں اللہ کے الہامات کو قبول کرتی ہیں. پتھر پتھر ہے اور پتھر پر اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ پتھروں میں سے ایسے پتھر بھی ہوتے ہیں کہ وہ پھٹ جاتے ہیں اللہ کے خوف سے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر ان سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں, پتھر بھی اسے اللہ کا خوف ہوتا ہے. ایسے ہی انسانوں کو اللہ کی طرف سے الہام کیا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثلاً یہ بات اشارت فرمائی, آپ نے کہا میں نے ایک بادشاہ کو دیکھا اور وہ جنت میں کھیل رہا تھا, بڑا خوش تھا. تو میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ زندگی میں تو بادشاہ رہا لیکن یہ اتنا کھیل کود رہا ہے, اتنا خوش ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا اس کے ملک میں ایک جگہ ایسی تھی جہاں ایک درخت لگا ہوا تھا اور جو آدمی گزرتا تھا تنگی اس کو ہوتی تھی, تکلیف اٹھاتا تھا. تو اس نے کہا میری مخلوق, میری رعایا جو ہے اس کو آرام پہنچے, اس درخت کو کاٹ دو. اللہ نے کہا اس نے ہماری مخلوق کے لیے آسانی پیدا کی ہے, ہم بھی اس کے لیے آسانی کر دیں گے. اللہ تعالی نے حکم دیا کہ اس کے گناہ اور حساب و کتاب ہلکا کر دیا جائے, معاف کر دیا جائے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حکمرانوں کو کوئی اتنی چھٹی مل جاتی ہے, مطلب یہ ہے کہ بادشاہ عادل ہوگا اور اس کے اعمال میں تھوڑی بہت کچھ کمی رہ گئی ہوگی, اللہ نے اس وجہ سے اسے معاف کر دیا کہ اس نے اللہ کی مخلوق کے ساتھ نرمی سے کام کیا. تو الہامات ایسے ہوا کرتے ہیں, موت سے پہلے الہامات شروع ہو جاتے ہیں انسانوں کو. یہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ہیں. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ جو تھے یہ بڑے تابعین میں سے تھے اور اللہ تبا تابعین میں سے تھے اور بڑے بڑے اچھے بزرگوں کی انہوں نے زیارت کی تھی اور اتنا زیادہ اخلاص تھا ان میں, اتنا اخلاص تھا کہ ایک مرتبہ عیسائیوں کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی اور مسلمان پریشان تھے اور شکست قریب تھا کہ ہو جائے, اور کسی نے آواز دی اس سے کہا عبداللہ کو کہو کہ دعا کرے, عبداللہ ابن مبارک کی دعا سے اللہ تعالیٰ فتح دے دے گا. تو لوگ جمع ہو گئے اور انہوں نے کہا عبداللہ آپ دعا مانگیں, یہ جو غیب سے کبھی کبھی آوازیں آتی ہیں اللہ کی طرف سے کسی کو کہا جاتا ہے اور اسے ہی مختلف نام دیے جاتے ہیں. آپ کو مذہبی لٹریچر جب پڑھیں گے تو وہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ حاطف نے آواز دی یا حاطف غیبی نے پکارا یا حاطف غیبی نے کہا. تو یہ حاطف غیبی اور حاطف نے پکارا وہ اصل میں خدا کی رحمت ہوتی ہے جو بتاتی ہے کہ اس طرح یہ کام کرو اور اللہ کی طرف سے آواز دے دی جاتی ہے. تب بہت سے لوگ خواب دیکھتے ہیں اور خواب میں اسے کوئی کہتا ہے کہ فلاں کو یہ پیغام دے دو, خواب میں کوئی اسے کہتا ہے کہ فلاں کام کرو. اب دیکھنے والا کوئی نظر نہیں آتا, وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ کبھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے جو اس صورت میں سامنے آتی ہے. انسان کے اندر کچھ حصے ایسے ہیں جو کثرت سے اللہ کو یاد کرتے ہیں, جنہیں صوفیہ اپنی اصطلاح میں لطائف کہتے ہیں. یہ لطائف ہوتے ہیں جو آ کر انسان کی رہنمائی کر دیتے ہیں. شیخ کے لطائف ہوتے ہیں تو کسی صورت میں آ کر رہنمائی کر دیتے ہیں. یہ سب چیزیں ہوا کرتی ہیں, غیب سے آواز آ جاتی ہے اور انسان اس پہ عمل کرتا ہے. یہ الہامات باری تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے تبا تابعین میں سے تھے کہ لوگوں نے ان کے متعلق لکھا ہے کہ ان میں کوئی کمی نہیں تھی کہ وہ صحابی رضی اللہ عنہ ہوتے, بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہو سکی, دیر میں پیدا ہوئے. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے تو ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے درجے پہ پہنچ جاتے, کوئی زندگی میں ان کے عیب دیکھا نہیں گیا. اب وہ وفات سے پہلے ایک بزرگ سے ملنے گئے اور ان سے انہوں نے کہا, بات چیت ہوتی رہی کسی چیز پہ, مغرب کے قریب وہ اپنی مسجد میں واپس جانے لگے, جلدی اٹھے عبداللہ ابن مبارک سے, انہوں نے کہا سر نماز پڑھ لیں. کہنے لگے نماز تو بڑی بات ہے, میں تمہارا تمہاری مسجد میں آؤں گا ہی. انہوں نے کہا حضرت کیا ہو گیا آپ کو؟ تو انہوں نے ذرا تنہا انہیں کیا الگ کیا, ان کا ایسی بات ہے کہ میں سب کے سامنے کہنا نہیں چاہتا کہ تمہاری مسجد ہے, یہ کیا چیز ہے؟ ان کا حضرت ہوا کیا؟ کہنے لگے میں تمہارے ساتھ بیٹھ کے باتیں کر رہا تھا اور اوپر خوبصورت عورتیں تم نے مسجد میں رکھی ہوئی ہیں, وہ مجھے اشارے کر رہی تھی کہ ادھر آؤ. تو میں تو گھبرا گیا, بھلا مساجد مسلمانوں کی میں یہ کام ہے؟ اس لیے تمہیں کہتا ہوں کہ تم اپنی مسجد کی دیواریں بلند کرو, کچھ احتیاط کرو, اوپر یہ کون ہے؟ تو بزرگ چپ ہو گئے. تو وہ بہت بہت معرفت باری تعالی اور اس قسم کی چیزیں انہیں حاصل تھی اور انہوں نے مغرب کی نماز کے بعد اپنے شاگردوں کو بلایا اور کہا کہ عبداللہ کو کچھ ہو جائے تو مجھے اطلاع کرنا, یہ کسی کو بتاؤ نہیں, مگر اگر یہ بیمار ہو جائیں جنازے کی بات آ جائے تو مجھے بتانا. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ چند دن میں بیمار ہو گئے اور آخری وقت جو تھا ان کا وہ نزع کا عالم طاری ہوا تو انہوں نے کلمہ پڑھا. انہوں نے کہا مجھ سے فلاں حدیث بیان کی اس سے فلاں فلاں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا جس کا آخری جملہ لا الہ الا اللہ ہوگا اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا, اور بس دعا چپ ہو گئے. اب جب سانس اکھڑی تو لوگوں نے لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کیا. تو انہوں نے کہا تم مجھے آرام سے مرنے دو گے کہ نہیں, میں نے تمہارے سامنے آخری جملہ جب لا الہ الا اللہ کہہ لیا ہے تو بار بار مجھے کیوں تلقین کرتے ہو؟ اور پھر انہوں نے وہی حدیث پڑھی. انہوں نے کہا بھی اب مرنے دو, بس لا الہ الا اللہ کہا اور لوگ چپ ہو گئے حیران سے, ان کا انتقال ہو گیا. وہ جو بزرگ تھے وہ رہ گئے جنازے سے اتنی افلا تفری ہوئی کہ لوگ جا کر جنازہ پڑھائے جلدی سے. تو انہوں نے بڑے افسوس کا اظہار کیا. شاگردوں نے کہا حضرت آپ کو یہ پتا کیسے چل گیا تھا؟ انہوں نے کہا ساری بات سنا کے کہنے کے میاں مسلمانوں کی مسجدوں میں عورتوں کا کیا کام ہے, میں سمجھ کیا تھا کہ او اللہ کے یہاں سے ان کو بلانے کا فیصلہ ہو گیا ہے اور جنت کے دروازے ان کے لیے کھول دیے گئے ہیں. اور عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سمجھ نہیں سکے اللہ کی طرف سے الہام اور یہ چیزیں دکھائی جا رہی ہیں کہ عبداللہ واپس آنا ہے اور ہمارے پاس پہنچو. تو یہ الہامات ہوتے ہیں انسانوں کو بھی, موت سے پہلے ان کی رفتار زیادہ ہو جاتی, موت سے پہلے اس کی رفتار زیادہ ہو جاتی ہے اور اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ کئی کئی لوگ اس بارے میں خواب دیکھنے لگتے ہیں. وہ آدمی خود اپنے بارے میں دیکھنے لگتا ہے, اس کے شیخ اپنے اس کے بارے میں دیکھنے لگتے ہیں, سمجھ کسی کو نہیں آتی کہ یہ ہو کیا رہا ہے. ماں باپ دیکھنے لگتے ہیں, ماں باپ کے لیے جو بچے جن کو زیادہ محبت ہوتی ہے وہ دیکھنے لگتے ہیں. یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے الہامات کی جاتی ہیں. اسی طرح جانوروں پر بھی الہام ہوتا ہے, جانوروں پر الہام ہوتا ہے اور جانوروں کو حکم دیا جاتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے اور یہ کام نہیں کرنا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے متعلق مشہور واقعہ ہے کہ جب افریقہ انہوں نے فتح کیا تو ایک جگہ پہنچے اور وہاں پر سانپ اور بچھو بہت زیادہ تھے. تو جنگل میں کھڑے ہو کے ایک کونے سے ایک آدمی نے آواز دی, انہوں نے کہا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قاضی ہوں اور یہ جگہ ہمیں چاہیے اور تم اس جگہ کو خالی کر دو, جتنے بھی جسنے والے جانور اور کیڑے ہیں نکل جاؤ اس سے. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا بس اتنا ہی کہنا تھا. وہ کہتے ہیں کہ دیکھا ہم نے ہزاروں کی تعداد سے بچھو اور سانپ نکلے اور اپنے بچوں کو بعض نے منہ میں پکڑا ہوا تھا اور سارا علاقہ خالی ہو گیا. اب یہ الہام کی یہ صورت ہے, کسی انسان نے کہا اور انسان کی بات جانوروں نے سن لی. حدیث میں یہاں تک آیا ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ تھے اور وہ بوڑھے ہو گئے تھے بہت زیادہ, چلنے سے معذور ہو گئے. تو جنگل میں کہیں جا رہے تھے تو ایک شیر گزرا, تو انہوں نے کہا میری بات سنو, مجھے فلاں جگہ تک پہنچنا ہے, اگر تم مجھے اپنے اوپر بٹھا لو تو میں بوڑھا ہوں اور چل نہیں سکتا. تو شیر آ کر بیٹھ گیا, اس پہ بیٹھے, اسے جا کے اتار دیا. تو کسی نے پوچھا کہ شیر انسانوں کے ساتھ یہ رویہ یہ کیسے؟ ان کا مجھے تو نہیں پتا, میں نے کہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا ہے اور میں ان کا قاضی ہوں اور مجھے ذرا فلاں جگہ اتار دو. تو اس نے اتار دی. ہوتا یہی ہے, وجہ اس کی یہ ہے کہ جو انسان اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ درست رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسی چیزیں ظاہر کر دیتے ہیں. ابھی جو مریم ہے, اللہ تعالیٰ نے سیدنا مسیح علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنا تھا, خدا نے ایک ایسا معاملہ اس خاتون کے ساتھ کیا جو دنیا میں کسی کے ساتھ نہیں ہوا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی ہے لوگوں کو کہ وہ زراعت کی کام کریں, باغات لگائیں, فصلیں لگائیں. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور کثرت سے یہ بات آئی ہے حدیث کی کتابوں میں کہ تم میں سے جو آدمی جتنے درخت لگائے گا اللہ تعالیٰ جنت میں اسے اتنے ہی درخت دے دے گا. ایک جگہ آیا ہے کہ تم میں سے جو چاہے کہ جنت میں مکان بنائے اسے چاہیے کہ ایک درخت دنیا میں لگا دے, وہ درخت چلے یا نہ چلے اس آدمی کو اس کے عوض میں اللہ تعالیٰ جنت میں ایک گھر دے دے گا. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم باغات کو آباد کرو, باغات لگاؤ, اور جو جانور آیا اور کسی چیز نے کوئی چیز اس میں سے کھا لی تو آپ نے فرمایا چاہے مالک کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے لیکن اللہ تعالیٰ اس پہ اجر اور ثواب اس کو دے گا. تو جانوروں کو بھی الہامات ہوتے ہیں. آپ کبھی دیکھیے بلی ہے یہ گھاس کھاتی ہوئی کبھی نظر آئے گی, وہ اللہ کی طرف سے الہام ہے اس کو, उसको कोई तकलीफ है तो घास खाने लगती है, खुदा की तरफ से उसकी जिंदगी बचाई जाती है। क्या साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जानवर तीनों किस्म के हैं और उनके अपनी अपनी हरकतें और हालतें हैं। कुछ जानवर जैसे भैंस है ये जुगाली करती है, कुछ जानवर ऐसे हैं वही चीज खाते हैं, यानी घास को घोड़े को देख लें या गधे को देख लें तो ये लोग ये जानवर जुगाली नहीं करते और वो करती हैं। इसी तरह मछलियों को देख लें, अब मछलियां जो हैं इन्हें भी इल्हाम होता है। वो मछली जिस तरह से यूनुस अलैहिस्सलाम को अपने लुकमा बना लिया और फिर उसने आकर पलटा दिया, जाहिर है कि अल्लाह ही का हुक्म था। अल्लाह ताला ने इसीलिए फरमाया है कि लौला, और अगर ये ना होता कि वो मछली के पेट में हमारी तस्वीर बयान न करता अगर हमारा बंदा, तो ललबिता की बतनी इला यौम युबासून, तो क्यामत के दिन तक हम उसे मछली के पेट में ही रखते। मछली भी जिंदा रहती क्यामत तक, और लोग कब्रों से आते और यूनुस अलैहिस्सलाम मछली से आते, लेकिन अंबिया अलैहिस्सलाम का अल्लाह पर भरोसा और एतमाद देखो। एक आदमी अगर समुंदर में सामने नजर आए लहरें हैं तो वैसे ही मर जाए, और जिंदगी हो भी चलो मौत नहीं आती तो शदीद परेशानी। वो मछली के पेट में भी चला गया है फिर भी उसे पता है कि अल्लाह बचाने वाला है, तो कहते हैं ला इलाहा इल्ला अंत सुभानक इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने उसे इस जुमले से निजात दी, और अगला जुमला अल्लाह ने कहा वकज़ालिका नंजिल मोमिनीन, और इसी तरह हम निजात देते हैं ईमान वालों को। इस टुकड़े का मतलब बात मुफस्सरीन और फुकहा ने यह समझाया कि वो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने यह फरमाया है कि जिस तरह यूनुस अलैहिस्सलाम को इस तस्बीह इस जुमले के पढ़ने की वजह से निजात मिली, अगर ईमान वाले मुश्किलात में इसी तस्बीह को पढ़ें तो हम भी उन्हें गम और दुख से निजात दे देंगे। एक मतलब तो ये है, यही वो मतलब है जिसकी बुनियाद पे लोगों ने लोग अपने घरों में खत्म कराया करते थे। अब तो दीनदार हो गए ना, पैसे ऐसे भी बहुत आ गए, गाड़ियां अच्छी मिल गई, इसी तरह ट्रांसपोर्ट के अलावा बच्चे अच्छी जगहों पे पढ़ने लगे और बहुत सी चीजें हो गई, तो अब तो अल्लाह ताला से कोई मांगने की जरूरत ऐसी खास रही नहीं। पिछले लोग जो थे वो अल्लाह से मांगा करते थे, घरों में खत्म होते थे, कुरान पाक पढ़ा लेते थे, आयत करीमा को खत्म पढ़ा लेते थे, सूरह यासीन पढ़ा लेते थे, उन्हें तो जाहिर है अल्लाह से वास्ता ताल्लुक था ना, मुसीबत नहीं थी, खुदा को याद तो भी करता था। अब सारे चूंकि बिजनेसमैन हो गए, मौलवी भी बिजनेस करने लगे, सुभान अल्लाह, ये भी ऐसा बिजनेस करने लगे हैं कि जो असल काम था इनका तालीम पढ़ना पढ़ाना इफ्ता खानकाहें, उससे ज्यादा इंटरेस्ट अब डेवलप हो गया, और किस किस की लाते हैं दलील मामूली पर, रहमतुल्लाह ये करते थे फला ये करता था, अरे हजरत रहमतुल्लाह अलैह तो इशा के वजू से फजर भी पढ़ लेते थे ना, उनको तो रवा था, भी तुम किस खाते में, वो खाता ये है कि पैसे किस तरह, अब सारी पब्लिक किसी में लगी हुई है, इसलिए इन्हें तो ना खत्म पढ़ाने हैं, ना सूरह यासीन शरीफ का खत्म, ना कोई एक लाख सवा लाख मरतबा पढ़ाते होते थे आयत करीमा आज से 40-50 साल पहले, अब किसी को जरूरत ही नहीं थी। और उसकी एक वजह यह भी है कि अब इन पर गलबा इतना हो गया है किताब व सुन्नत के इत्तेबा का, कि हर बात पे अल्लाह की किताब में कहा है, हदीस में कहा है, हदीस में कहा है, जैसे कुल अहादीस इनकी दस्तरस में है, और जिस हदीस को चाहें ये उस पर अमल कर लें। सोचना चाहिए हनफी फुकहा ने किसी जमाने में ये लिखा था, साहिब फतुल कदीर रहमतुल्लाह अलैह ने और लोगों ने लिखा है असूल की किताबों में, वो कहते हैं अब हमारे जमाने में सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम की तकलीद नहीं की जा सकती। वो कहते हैं कि सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम की तकलीद अब नहीं की जा सकती, पर वजह उसकी है कि वो कहते हैं चारों मसालिक मुतय्यन हो गए, हम्बली हनफी शाफी और मालिकी इनकी किताबें आम हो गई, इनके मुफ्ती आम हो गए, इनके बड़ों ने जो फतवे दिए हैं ये फतवे सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम के आसार अहादीस किताब सुन्नत सब कुछ पढ़ पढ़ा के दिए हैं ना। अब कोई आदमी नए सिरे से इस बहस को छेड़ेगा कि ये काम फलां सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हुम ने किया है लिहाजा मैं इस बात को कर लूं, तो बज़ाहिर सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हुम की तकलीफ कर रहा है ना, लेकिन दीन से हट जाएगा, दीन को छोड़ बैठेगा। वजह इसकी ये कि सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हुम को वो फेर उसके अपनी शान के मुताबिक था, उसकी जात के मुताबिक था, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا تعلق تھا, ممکن ہے اس نے کوئی خاص اجازت لی ہو, ممکن ہے لی ہو اور ہم تک نہ پہنچی ہو, کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے. وہ کہتے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہ کی تقلید ہمارے زمانے میں کرنا جائز نہیں, کیونکہ مذاہب متعین ہو گئے ہیں اور مذاہب متعینہ کے بعد اب کوئی آدمی اس کی کوشش کرے تو ٹھیک نہیں ہے. مثلا آپ دیکھیں, یہ تو اصول کی بات آپ سے عرض کی ہے, حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سونے کی انگوٹھی پہنتے تھے. کسی نے براء رضی اللہ عنہ سے کہا کہ براء آپ کو سونے کی انگوٹھی پہنتے ہیں, سونا مرد کے لیے حرام نہیں ہے. نے کہا بالکل حرام ہے, لیکن تمہیں معلوم ہے یہ انگوٹھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا مال غنیمت کہیں سے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کرنے لگے تو انہوں نے اپنے حصے میں سے یہ انگوٹھی مجھے دے دی اور مجھے اس طرح ایسے پھینک دی, تو میں نے اٹھائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پہن لے. کہتے ہیں میں نے پہن لی, پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے منع کر دیا سونا جب تمہیں حاضر ہوا, اور کیا آپ میں تیرے لیے منع نہیں ہے باقی سب کے لیے منع ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت دی تھی. اب کوئی آدمی اٹھے اور وہ یہ کہے کہ میں تو براء بن عازب رضی اللہ عنہ چکے پہنی تھی اس لیے میں بھی پہنتا ہوں, تو اس سے کوئی پوچھے اسے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی, تمہیں کس نے اجازت دی؟ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا جب مکہ فتح ہوا, مکہ کی عزت, حرم کی عزت, عصمت, بیت اللہ کی عصمت بہت بڑی چیز, اتنی بڑی چیز ہے کہ خطبہ جب دیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد تو پہلے خطبے میں یہ بات ارشاد فرمائی, بالکل شروع یہاں سے تقریباً کیا ہے. آپ نے کہا یاد رکھو اس گھر کی عزت اور احترام جب سے اللہ نے بنایا ہے قائم ہے, اور جب تک یہ گھر رہے گا اس کی عزت اور احترام قائم ہے. اللہ نے چند گھنٹوں کے لیے اس میں لڑائی کو جائز کرا دیا, وہ بھی میرے لیے, اور جب میں نے اسے فتح کر لیا ہے اللہ نے وہ اجازت ختم کر دی. ایسے نہ ہو کہ کل کو کوئی آئے اور کہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں آئے تھے لڑنے کے لیے لہٰذا میں لڑ سکتا ہوں, تو اسے کہنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار نے اسے اجازت دی تھی, تمہیں کسی نے اجازت دی تھی. یہ وہ چیز ہے. حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا. اب یہ صحابہ رضی اللہ عنہ کی مثالیں آپ دیکھتے چلے ہیں, کتنی ہیں, بے شمار. حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ نے اسلام جب قبول کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریب بلایا, اور قریب لمبی حدیث ہے. یہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے پہلی مرتبہ اپنی جوانی میں 19 سال کے تھے, 18-19 سال کے, پہلی مرتبہ کسی کو آزان کہتے ہوئے سنا, تو بڑے ہنسے یہ دوست. انہوں نے کہا یہ کیا طریقہ ہے بھائی, یہ کیسے جملے ہیں, عرب تو تھے اور وہ پہاڑ کی چوٹی میں یہ جملے سن رہے تھے, اور انہوں نے انہی جملوں کو مذاق میں کہنا شروع کیا. حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کی آواز بڑی زبردست, بہت خوبصورت, بہت اچھی آواز, تو انہوں نے ہنستے ہوئے جملے یہی دہرائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فوج کو کہ اس کا گھیراؤ کر لو پہاڑ کا اور ان لڑکوں کو لے آؤ. وہ لے آئے. ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کی آواز بہت اچھی تھی. آپ نے فرمایا کہ تم نے کس سے یہ ہماری نقل اتاری ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں نے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کر دیا اور ان کے پیشانی کے بال پکڑ لیا آگے سے اور فرمایا کہو جو تم کہہ رہے تھے. وہ کہتے تھے مجھے پسینہ آ گیا کہ پتہ نہیں کیا سزا ملے گی. میں نے کہنا شروع کیا جب میں اشہد اللہ الہ الا اللہ پہ پہنچا یہ شہادت ہے, دونوں کلمے دو کی بجائے 4 دفعہ مجھ سے پڑھوائے. تو جب 4 دفعہ انہوں نے پڑھائے تو جب آزان ختم ہوئی تو کہتے ہیں مجھے ایسے لگا کہ کوئی چیز مجھ سے نکل گئی, یعنی کفر ان سے نکل چکا تھا, مسلمان ہو گئے تھے. وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ رکھا اور جس دن جانے لگے تو فرمایا لڑکے چل میں تجھے ایک جگہ مقرر کر دوں, تو آزان دیا کر. میں نے کہا اللہ کے رسول کہاں؟ تو فرمایا چل تو آج سے بیت اللہ کا موزن بن جا. تو وہ کہتے ہیں مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ میں بھیج دیا اور میں آزان دیتا ہوں. اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے زمانہ خلافت میں جب حج کرنے آئے تو ان کا ابو محذورہ آزان میں ایک ایک مرتبہ کلمے کا پڑھنا ہے, اشہد اللہ الہ الا اللہ بھی اشہد محمد رسول اللہ بھی, یعنی جو وہ جو دو دو مرتبہ کہنا ہے یہ ایک مرتبہ پڑھنا ہے. فرمایا تم 4 مرتبہ کہتے ہو, یعنی دو دو مرتبہ کہتے ہو. تو انہوں نے کہا امیر المومنین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہی سکھایا تھا. انہوں نے کہا وہ جو دو جملے تھے نا وہ تو تمہیں مسلمان کرنے کے لیے تھے, اصل آزان میں یہ ایک جملہ 2 بار پڑھا جائے گا, تو گویا 2 کو 1 کراتے تو 2 جملے ہو گئے. فرمایا 1 مرتبہ پڑھا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا میں ایسے نہیں کروں, تم رضی اللہ عنہ کا تم ایسے ہی کرو گے. انہوں نے کہا امیر المومنین حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف میں مجھے موزن کر کے گئے تھے, آپ کے پاس ایک ہی راستہ ہے مجھے یہاں سے ہٹا دے گا, مگر نہ جو میں نے ان سے سیکھا ہے نہ میں اس سے باز آؤں گا نہ میں اس چیز کو چھوڑوں گا. امیر المومنین رضی اللہ عنہ چپ ہو گئے, ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقرر کر کے گئے تھے وہ کہاں سے انہیں ہٹا دیتے. اور انہوں نے حج پہ ہر 40 سال سے زیادہ عرصہ بیت اللہ کے موزن رہے, اور انہوں نے ہر سال غیر حج کرتے ہی ہوں گے کیا, اور یہ جو بال پیشانی کے تھے یہ نہیں کٹاتے تھے, اتنے لمبے ہو گئے بال کہ وہ بیٹھے ہوتے تھے تو ان کے آگے کے یہ بال زمین پہ جا لگتے تھے, اتنے بڑھ گئے بال. تو کسی نے کہا وہ معذورہ یہ بال نہیں کٹواتے, انہوں نے کہا یہ قبر میں میرے ساتھ ہی جائیں گے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہاں سے پکڑا تھا, یہ بال ان پہ ان کا ہاتھ لگاتا, یہ تو میرے جسم سے جدا نہیں ہو سکتے. اب اگر کوئی آدمی بال رکھ لے اور کہے وہ معذورہ نے رکھے تھے تو بھائی ان کی تو کوئی خصوصیت تھی, تمہیں یہ شرط کہاں سے حاصل ہے؟ اس لیے یہ چیزیں جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں تھیں وہ ان کے ساتھ مخصوص تھی. تو ائمہ اربعہ کے مذاہب جب مدون ہو گئے, تدوین ہو گئی, مفتی قائم ہو گئے, ان کی ساری تشریحات قائم ہو گئی, تو اب کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی پیروی کرتا ہوں. ہمارے ہاں اس سے بھی بڑا طبقہ ہے, ہر بات کتاب و سنت کتاب و سنت. ارے بھائی جنہوں نے فتوے دیے ہیں ان کو خدا کا خوف تھا, وہ کتاب و سنت کے خلاف کیسے فتوے دے سکتے تھے, کیسے مسائل مدون ہو سکتے تھے, کیسے وہ لکھ سکتے تھے, وہ اللہ سے ڈرتے تھے. اور بہت بڑی بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے, آپ نے فرمایا گناہ اس پہ ہے جو فتویٰ دے گا. عام آدمی, یہ بڑے سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے, عام آدمی آ کے پوچھتا ہے کہ حضرت اللہ کا راستہ کون سا ہے, ذبح کرتا ہوں جانور کو تاکہ خدا کا راستہ دریافت کروں, اللہ کا قرب پاؤں, میں نماز پڑھتا ہوں, یہ مسئلہ پیش آ گیا ہے, امام نے دو کی بجائے ایک سجدہ کیا ہے, اللہ کس نماز کو قبول کرے گا, ایک کی یا دو کی؟ اگر ایک والی نہیں ہے تو کیا سجدہ صاف کافی ہوگا؟ نہیں ہے تو حضرت دوبارہ نماز پڑھے, کیوں؟ اللہ کے گھر تک پہنچنا ہے نماز کے ذریعے. اتنا سونا ہے, کتنی زکات دوں, کتنے پھل پیدا ہوئے ہیں باغ میں, کتنا اس پہ اشے یا کوئی چیز واجب آتی ہے, یعنی خراج دینا ہے یا نہیں دینا. وہ کہتا ہے اتنا مال, جو ہے دوسرے لفظوں میں یہ کہتا ہے کہ اس مال کے ذریعے اللہ تک پہنچنا ہے, یہ مشکل پیش آ رہی ہے راستے میں, اس مشکل کو حل کرنا ہے یا نہیں کرنا. اب یہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا, در حقیقت وہ اللہ کی راہ پوچھ رہا ہے. جب اللہ کی راہ وہ پوچھ رہا ہے, اب کوئی آدمی خدا کی راہ اسے بتا دے غلط, تو یہ آدمی تو پوچھ کے ہو گیا فارغ, یہ جس نے غلط راہ بتائی ہے یہ پکڑا جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم, الاثم علی من افتی, گناہ اس کے ذمے پڑے گا جس آدمی نے فتویٰ دیا. تو اس لیے فتویٰ دینا یہ کوئی آسان کام نہیں, ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے اللہ کا غضب جس بات پر نازل ہوتا ہے, اللہ شدید ناراض ہوتا ہے نا, وہ اس وقت ہوتا ہے ان آدمیوں پر ہوتا ہے جن کے پاس لوگ آئے تھے اللہ کا راستہ پوچھنے, اللہ کا گھر پوچھنے, اللہ کی راہ پوچھنے, اور اس نے انہیں اللہ تک پہنچانے کے بجائے اپنے ساتھ پھنسا دیا. خدا کا غضب نازل ہوتا ہے, اللہ کا غصہ برستا ہے ایسے آدمی پہ. آدمی آیا, اسے کہا حضرت اللہ کا راستہ کون سا ہے, اللہ تک پہنچنا تھا نا. انہوں نے کہا بندہ اچھا ہے, اس سے چندہ وصول کر لو. اللہ تک پہنچتا ہے, پہنچتا ہے, نہیں پہنچتا, نہیں پہنچتا ہے, لاؤ یار 10 دن دوستی کر کے 1,00,000 روپے ہماری مسجد مدرسے کو دو, اس کے بعد تم گمراہ ہو جاؤ, کچھ ہو جاؤ, تمہاری راہ ٹھیک. اللہ کا غصہ نازل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اللہ کہے گا میرا رستہ پوچھنے آیا تھا, تم نے اس پہ 1,00,000 روپے لے کے اپنے کام کر لیے, وہ آیا تھا اللہ کا رستہ پوچھنے. اس نے کہا اس کو پھنسا کے رکھو, اس کے ساتھ 500 ووٹ ہیں, 300 ووٹ ہیں, اس سے ووٹ حاصل کرنے ہیں. اللہ کی راہ کیا کوئی نماز چھوڑ دے, کچھ کر دے, اسے نہیں ٹوکنا کسی بات پہ, اس لیے کہ ڈر ہے نا کہ اگر میں نے اسے کچھ کہہ دیا اور یہ ناراض ہو گیا تو ووٹ جاتے رہیں گے. اب اس نے اللہ کی راہ بتانے کی بجائے اپنے ساتھ پھنسا لیا, یہ قصور ہے. اسی طرح بہت سے پیر اور بہت سے لوگ ماذا اللہ استغفر اللہ عورتیں بچیاں آتی ہیں قرآن پڑھنے اور وہ انہیں اپنے دام میں پھنسا کے کسی اور طرف لے جاتے ہیں خدا کا غصہ نازل نہ ہو تو اور کیا ہو خدا کا غضب اسی لئے نازل ہوتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے نا میرا بندہ آیا تھا میرے گھر آنے کے لئے راستہ پوچھتے کہ رکا تھا اس نے بجائے اس کے کہ اللہ کے میرے پاس بھیجتا اس نے اپنے ساتھ بندے کو ٹھہرا لیا اللہ ناراض ہوگا کہ نہیں ہوگا یہ ہے وہ چیز جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گناہ اس کے ذمہ جائے گا جس انسان نے فتویٰ دیا تو الہامات انسانوں کو بھی ہوتے ہیں جانوروں کو بھی ہوتے ہیں اور اسی طرح یہ جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں انہیں بھی الہامات ہوتے ہیں ان کی بھی روح ہوتی ہے مثلا یہ بلڈنگ جو قائم ہے اس کی ایک اپنی روح ہے اس میں ایک زندگی ہے جن لوگوں کو اللہ نے نظر دی ہوتی ہے وہ جب اس بلڈنگ پہ خدا نہ خاصا کسی بلڈنگ پہ موت آتی ہے نا تو وہ روح درمیان سے نکل جاتی ہے تو وہ دیکھ لیتے ہیں تو کہتے ہیں اس بلڈنگ کو کیا ہو گیا مطلب یہ کہ اس کی روح نکل گئی انقریب یہ چیز اجڑ جائے گی شہروں کی اپنی ایک روح ہوتی ہے اور شہروں کی روح داغدار بھی ہوتی ہے اور پاک بھی ہوتی ہے جب شہروں کے لوگ برے اعمال کرتے ہیں تو اس روح پر اثر پڑتا ہے اور اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اس کی روح نکال دیتا ہے جب روح نکل جاتی ہے تو لوگ بے حال ہو جاتے ہیں شہر برباد ہو جاتا ہے تباہیاں پھر جاتی ہیں لیکن عام طور پہ دنیا میں اللہ کا قاعدہ نہیں کہ دکھائے مگر جن کو دکھاتا ہے ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے تو حاکم کبھی غیب سے آواز دیتا ہے کبھی کسی انسان کی بات لوگوں تک پہنچ جاتی ہے آفاق تک پہنچ جاتی ہے کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں گے شاید آپ کے ذہن میں کبھی کوئی قصہ آئے ایسا ہے آپ کتابوں میں پڑھیں کہ کسی آدمی کا نام رات کو لوگ لے رہے ہوتے ہیں یعنی آواز آتی ہے کہ کسی کا نام کیا جا رہا ہے اب صبح کے اس بچے کو اس بوڑھے کو کوئی بھی آدمی اس کو کوئی کہتا ہے کہ رات تمہارا نام اونچی آواز کسی نے پکارا تھا نہ اسے پتا ہے نہ خبر دینے والے کو پتا ہے ہوتا یہ ہے کہ جنات میں جو اللہ کے اچھے بندے ہوتے ہیں فرشتے جو ہوتے ہیں انہیں الہام کیا جاتا ہے خدا کی طرف سے کہ اس کے لیے دعا مانگو اور اس کے لیے اللہ سے کچھ مانگو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا تو یہ سب غیب کے وہ معاملات ہیں جو لوگوں کو ظاہر میں نہیں دکھائے جاتے لیکن اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے جانوروں کو الہام ہوتا ہے اور ان کی آپس کی عادات مختلف ہیں مثلا سبائیت کا انہوں نے ذکر کیا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ وہ اچکاتے ہیں اسی لیے انسانوں کو منع فرما دیا گیا کہ تم ان جانوروں کی صحبت میں نہیں رہو گے جو جانور چیر پاڑ کرتے ہیں اس لیے کہ جانوروں کی صحبت سے بھی انسان متاثر ہوتا ہے اس صحبت کی تاثیر اتنا مسلم اصول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرما دیا کہ کوئی آدمی چیتے بھیڑیے اور شیر کی کھال پر بیٹھے جتنے بھی جانور درندگی میں جتنے بھی جانور انسانوں کی چیر پھاڑ میں مبتلا ہے منع کر دیا کہ ان کی کھال پہ بھی نہیں بیٹھتی اس لیے کہ اس کی کھال سے اثرات انسان میں منتقل ہو سکتے ہیں اسی لیے پچھلے زمانوں میں لوگ جب قربانی کیا کرتے تھے بڑی عید کے موقع پہ تو جو اچھی خوبصورت کھال ہوتی تھی اس کا مسلح بنا دیتے تھے اس لیے ٹھیک ہے جائز ہے کہ کوئی انسان اس کھال پر مسلح بنا لے یا ڈول بنا لے جس سے پانی نکالا جاتا ہے اس کے ذاتی استعمال کے لیے جائز ہے وہ اپنے لیے رکھ سکتا ہے تحفے میں دے سکتا ہے اور اس کے بعد تیسرا مطلب وہی ہے جو عام طور پہ کھالوں کا ہوتا ہے کہ اسے کسی دینی مقصد کے لیے جمع کر دیا جاتا ہے منع فرما دیا کہ اس میں نہیں اسی لیے ایک صحابی رضی اللہ عنہ آئے مدینہ منورہ اور انہوں نے کہا میں بالکل معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ نہیں رہوں گا میں نے معاویہ کیا دیکھا ہے انہیں معلوم نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے چیتے اور شیروں کی کھال سے اور ان کے ہم گئے تھے اور چیتے کی کھال پہ شیر کی کھال پہ بیٹھے ہوئے تھے میں اس شہر میں کیسے رہ سکتا ہوں جب وہ کھال استعمال کر رہے ہیں معاویہ اس کو منع کیا گیا ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ تک یہ روایت نہیں پہنچی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانعت نہیں پہنچی تھی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک صحابی رضی اللہ عنہ تھے غالباً وہ قریش کے تھے ان کی شکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دربار میں پہنچے تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا انہیں
تو انہیں ظاہر ہے پتہ چل نہیں تھا کہ اوہو یہ چہرہ تو ایسا ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے معاویہ رضی اللہ عنہ بغیر کسی کے تعارف کرائے کہ کسی نے نام ہی بتایا کہ یہ فلاں قبیلے تھے یہ نام ہے اٹھ کھڑے ہوئے ان کے ہاتھ چومے اور انہیں اپنے ساتھ بٹھا رہا اور کہا حضرت زندگی بھر کچھ نہ کیجیے بس فلاں گاؤں جتنی اس کی لاکھوں کی آمدن تھی آج کل کے حساب سے ان کا فلاں گاؤں پورے کا پورا آپ کو دیتا ہوں آپ وہاں رہیے کوئی کام نہ کیجیے اللہ کی عبادت کیجیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم شکل ہونے کی وجہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو یاد آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ چہرہ مبارک ان سے ملتا جلتا ہے تو کہا آپ لے لیجیے اتنے تعلق کی اس لیے عرض کر دیں کہ اگر حدیث پہنچی ہوتی تو اس پر عمل کرتے حدیث ان تک پہنچی نہیں تھی یہ صحابی رضی اللہ عنہ اس سے ناراض ہوئے کہ خال کیوں استعمال کی جا رہی ہے وجہ اس کی یہ بنیادی طور پہ کہ یہ سبا چیرنے پھاڑنے والے جانور ہیں ان میں یہ صبائیت آتی ہے ہوتی ہے اور وہ انسان جو ان خالوں کو استعمال کرتے ہیں ان میں آ جاتی ہے پھر حضرت نے مثال دی ہے کہ دیکھو ہر ایک کی اپنی اپنی شکل ہوتی ہے اپنی اپنی اس کی آواز ہوتی ہے اور ایک آواز جو ہے وہ دوسرے جانور کی آواز سے مختلف ہوتی ہے جیسے گدھے کی آواز ہے شیر کی آواز ہے وہ دھاڑتا ہے اسی طرح مرغے کی آواز ہے ہر چیز کا اپنا اپنا ایک حال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مرغے کو دیکھو وہ آزان دے تو اللہ کو اس کا فضل طلب کرو یعنی یہ کہو اللہم انی اسئلک من فضلک اللہ میں تیرا فضل مانگتا ہوں آپ نے فرمایا مرغا آزان دیتا ہے جب وہ اللہ کے فرشتوں کو دیکھتا ہے دو چیزیں محدثین نے لکھی ہیں وہ کہتے ہیں مرغا جو آزان دیتا ہے کبھی تو واقعی وہ فرشتے کو دیکھتا ہے اور ایک یہ ہے کہ ایک مرغے نے آزان دی پھر اس کو دیکھ کے دوسرے مرغے نے آزان دی تیسرے نے دی تو یہ ضروری نہیں ہے کہ سبھی فرشتوں کو دیکھ رہے ہیں لیکن ایک آدمی نے دیکھا ہے اور باقی اس کی نقل بھی اتارتے ہیں مگر ہم انسانوں کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہم اس کو جانچ سکیں کہ اس نے فرشتے کو دیکھا ہے یا نہیں دیکھا اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم گدھے کی آواز سنو تو اللہ سے پناہ مانگو کیونکہ وہ شیطان کو دیکھتا ہے تو اب اس طرح جو چیز کھولی جاتی ہے وہ انسانوں پر نہیں کھولی جاتی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو انسانوں پر کھولی جاتی ہیں جانوروں پر نہیں کھولی جاتی ہیں کھانے پینے کا حال دیکھ لیں انسان کچھ اور کھاتا ہے جانور کچھ اور کھاتے ہیں جانور جس چیز کو ہضم نہیں کر سکتے انسان اس کو کھا لیتا ہے مکھی ہے شہد کی وہ پھولوں کا رس چوستی ہے اور اس کے بعد اسے ہضم نہیں کر سکتی لیجیے یہ کہ الٹ دیتی ہے طے ہو جاتی ہے نا تو اس کی طے جو انسان کھا لیتا ہے انسان کے لیے اب یہ شہد ہے لیکن در حقیقت وہ مکھی کی طے ہے نا جسے وہ کھا نہیں سکی جسے وہ ہضم نہیں کر سکی بہت سی چیزیں ایسی ہیں کائنات میں کاروبار چیزیں ایسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہڈیاں جو پھینک دیتے ہو ہڈی سے سنجا نہیں کرنا کیونکہ یہ ہڈی تمہارے دوست جنات ہیں ان کی خوراک ہے اب آدمی کہتا ہے میں نے چوز کی ہڈی پھینک دی اس سے تھوک لگا ہوا تھا کیسی خراب چیز ہے وہ اس کے لیے خراب نہیں ہے اس نے کھانی ہے اس کی خوراک ہے ایسے ہی ہے جیسے کوئی اور جانور کہ شہد کی مکھی سے کہ تم نے تو کہہ کر دی اب وہ کہہ تمہاری ہے دیکھو انسان کھا رہے ہیں وہ کہہ کیسے بے وقوف ہے انسان جو کھاتے ہیں یہ ایک نظام ہے پورا جو خدا نے چلایا ہوا ہے اور اللہ کے ایک مخلوق کے ساتھ دوسری مخلوق کے روابط اور یہ چیزیں قائم کرنی ہیں اسی لیے سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنی حدیث میں کہتے ہیں جب وہ شیطان آیا اور اس نے اپنے آپ کو مسکین ظاہر کیا اور ان سے وہ چیزیں کھجوریں لے گیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آ کر میں نے اسے پکڑ لیا اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ابو ہریرہ رات کو جو مال پایا تھا کھجوریں وغیرہ کیا ہو میں نے کہا اللہ کے رسول بڑی حفاظت سے رہا بس وہ غریب آ گیا تھا میں نے اسے دے دیا تھا اس نے کہا میرے بچے اس سے بھوکے ہیں یہ ہے وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ شیطان تھا اس سے حصہ لے گیا آج رات بیدار رہنا وہ پھر آئے دوسری رات پھر آئے پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایسا رویا ایسا قصہ بیان کیا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کیا کہ تو تو شیطان ہے اس نے کہا میں کدھر سے شیطان ہوں مجھے تم کچھ تیز چیز دے دو کھانے کے لیے میرے بچے ایسے یہ ایسا تیسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ رات اپنا حصہ پھر لے گیا آج پھر آئے گا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب وہ آیا اس سے قصہ شروع کیا تو میں نے اس کو پکڑ لیا میں نے کہا تم شیطان ہو اسی کا ابو ہریرہ تیرے اور میرے درمیان فیصلے کی بات ہے کہ اگر میں شیطان ہوں تو تو بتا کہ کوئی شیطان ہو اگر تو اپنے سے بچنے کی تدبیر خود بتائے گا کہ مجھ سے کیسے بچا جا سکتا ہے شیطان کہے گا میں نے کہا نہیں تو انہوں نے کہا میں تمہیں تدبیر بتاتا ہوں دیکھو اگر میں شیطان ہوتا تو اپنے سے بچنے کی تدبیر تو نہ بتاتا نا تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہنے لگا کہ جو آدمی آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے نا میں اس کے قریب نہیں جاتا اگر میں شیطان ہوں شیطان اس کے قریب نہیں جاتا تو اسی میں شیطان اگر ہوتا تو تمہیں یہ تلقین کرتا اللہ سے جڑیں دے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے دے دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ وہ تھا تو شیطان لیکن بات اس نے سچی کی, تمہیں دھوکا دے گیا سچی بات سے. مطلب یہ ہے کہ جو آیت الکرسی پڑھتا ہے شیطان اس کے قریب نہیں جاتا, یہ بات سچی ہے, اپنا جھوٹے نے سچ بول دیا ہے وہ جھوٹا. شیطان کے ہونے کی نفی جو کر رہا تھا اس میں جھوٹ بول رہا تھا کہ بات سچی کی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث میں ایک جگہ کہتے ہیں کہ میں جب ہاتھ پکڑا تو اس کا ہاتھ ایسے تھا جیسے کتے کا پنجہ ہوتا ہے, کہ ناخن تھے اور درمیان سے نرم جیسے کوئی گدی رکھی ہوئی ہوتی ہے, اتنا ملائم تھا وہ. تو مجھے اس دن پتا چلا اچھا جنات کے ہاتھ ایسے ہوا کرتے ہیں. اب یہ مختلف چیزیں ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اعمال کے متعلق بتایا کہ وہ اعمال بڑے چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن آدمی کو اللہ کی پناہ میں دے دیتے ہیں, ان میں سے ایک آیت الکرسی کا پڑھنا ہے. اسی لیے جتنی مرتبہ آپ نے تلقین کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, آدمی اگر اس کی پابندی کرے تو دن رات میں 8-9 مرتبہ پڑھ لے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صبح جب ہو جائے اور تم اپنے کاموں میں مصروف ہو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو, اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ بتا دیجئے کہ کوئی چیز جو جنت میں جانے میں اور میرے درمیان میرے جنت میں جانے میں رکاوٹ نہ بنے, جنت کے اور میرے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو. آپ نے فرمایا ہر نماز پڑھنے کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیا کرو, 6 مرتبہ تو یہی ہو گئی. اور پھر فرمایا آپ نے کہ رات کو سونے سے پہلے بھی آیت الکرسی پڑھ لیا کرو. اور آپ نے فرمایا جس شخص نے آیت الکرسی پڑھ لی اور یہ جو چاروں کل ہیں, ایک روایت میں آتا ہے کہ آخری دونوں کل 3-3 مرتبہ پڑھ لیے, اس کو کوئی ڈسنے والی چیز پھر نقصان نہیں پہنچا سکے گی. جب تم جاؤ تو یہ پڑھ لیا کرو. اب آیت الکرسی ہے کیا چیز؟ وہ در حقیقت اللہ کی صفت علم سے تعلق رکھتی ہے. اسی لیے کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اور مجھ سے فرمایا کہ کعب قرآن کریم کی کوئی آیت جس میں سب سے اچھی لگتی ہے. میں نے کہا اللہ کے رسول مجھے سب سے زیادہ اچھی آیت آیت الکرسی لگتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا مبارک ہو, بڑا علم اللہ نے تمہیں دیا ہے. اس سورت اس آیت کا تعلق اللہ کے علم سے ہے. تو اس لیے وہ جنات کے معاملے میں وہاں سے بھول رہا رضی اللہ عنہ کو اس نے کہا کیا آیت الکرسی جو پڑھتا ہے وہ میں اس کے قریب نہیں جاتا. تو وہ رہا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس جن کا ہاتھ ایسا تھا. مختلف چیزیں جو انسانوں کو ملتی ہیں ان کے اپنے اپنے تعوضات ہیں, ان سے پناہ کا طریقہ ہے, اسی لیے یہ مختلف ہیں. اب ایک جانور ہے جو گھاس کھاتا ہے, جوانی کرتا ہے, دوسرا نہیں کرتا. مچھلیاں ہیں, مچھلیوں کو الہام ہوتا ہے اللہ کی جانب سے. یہ الہام کبھی کبھی فطری بھی ہوتا ہے. مثلا ہمارے زمانے میں تو بہت آسان ہو گیا اس کا سمجھنا کہ سائبیریا میں چڑیا ہے وہ کس موسم میں کہاں کے لیے جاتی ہے, سندھ کی طرف پرندے آتے ہیں یہ کہاں سے آتے ہیں, یا ہمارے پرندے اڑتے ہیں یہ کس موسم میں خاص طور پہ جاتے ہیں تو کہاں جاتے ہیں. یہ جن لوگوں کی فصلیں ہیں ان سے پوچھیں, وہ ایسے ایسے پرندے دیکھتے ہیں خوبصورت جو ایک موسم میں ہوتے ہیں دوسرے موسم میں نہیں ہوتے. یہ ساری ٹریولنگ جو ان کی ہوتی ہے, یہ ساری ٹریولنگ ان کی وہ اللہ کی طرف سے جو الہام ان نسلوں کو کیا گیا ہے اسی وجہ سے ہوتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ, اور تیرے پروردگار نے الہام کیا ہے کس کو؟ شہد کی مکھی کو. اور اللہ نے کہا ہم نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈالی ہے ان اتخذی من الجبال بیوتا, پہاڑوں میں اپنے گھر بنایا کر, فصلوں کی سبل ربک ذللا, اور دیکھ جو تیرے رب نے راستے مقدر کیے ہیں سیدھے سیدھے راستے ہیں ان پہ جایا کر, اس طرح چلا کر. اور ثم کلی من کل الثمرات, ہر قسم کا جو پھول ہے جو پھل ہے اس سے عرض کو چوس کیا کر. اب یہ جتنے الہامات ہیں اللہ اس طرف سے سوئیں. اب شہد کی مکھی کا چھچا دیکھیں کیسی خوبصورت ڈرائنگ ہوتی ہے, جیسے کسی نے ناپ تول کے تو سارے زاویے بنائے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے الہامات ہیں جو جانوروں کو کیے جاتے ہیں. اور اسی وجہ سے وہ جانور جب اپنے معمول کے خلاف کوئی حرکت کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اسے الہام کیا گیا ہے کہ یہ کام کرے اور یہ کام نہ کرے. اب اونٹ ایک جانور ہے, آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے اس نے اس کے ہاتھ پہ اپنی زبان پھیری ملا اور اس کی آنکھوں سے حدیث میں آتا ہے آنسو بہنے لگے. صحابہ رضی اللہ عنہ جو بلے ہی اونٹوں کے گھر میں تھے اور اونٹ ہی اونٹ سے چاروں طرف, انہوں نے اس اونٹ کو دیکھا اور سمجھ گئے کہ اونٹ روتا بھی ہے, وہ پہلے بھی جانتے تھے. تو آپ نے فرمایا یہ کس کا اونٹ ہے؟ अर्ज किया गया फला लड़का है फला बाग में काम करता है फरमाया बुलाओ अंसारी से उन्हें बुलाया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखो इसने तुम्हारी शिकायत की है कहता है कि मुझे खाना नहीं देता और मुझे मारता है तो इसका क्या है ले जाओ और उसने जाके अपने सूंड को खाना खिलाया और वो खुश हो गया ये इल्हामात खुदा की तरफ से होते हैं मछलियों को इल्हामात होते हैं चीजें होती हैं शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इनकी सारी बात का खुलासा ये है कि वो कहते हैं इनकी आपस की जुबानें भी मुख्तलिफ होती हैं फिर वो मिसाल देते हैं आखिर पे पहुंच के तोते की वो कहते हैं तोते को अगर तुम तालीम दो किसी आवाज के सीखने की तोता इस तालीम को कबूल करता है किसी और जानवर को आप दें परिंदे को वो इस तालीम को कबूल नहीं करता तो एक जानवर का तालीम को कबूल करना और तुम्हारी आवाज के मुताबिक आवाज बनाना और दूसरे जानवर का उस तालीम को कबूल न करना और आवाज का न बना सकना ये क्यों है इसलिए कि तोता उसकी नस्ल में खुदा ने ये सिफत रखी है बाकी किसी और परिंदे की नस्ल में ये सिफत नहीं रखी अब एक आदमी कहता है कि जी तोते में चुके हैं लिहाजा चिड़िया में भी होनी चाहिए चिड़िया क्यों नहीं बोलती इसलिए नहीं बोलती कि अल्लाह ने चिड़िया को वो मखलूक ही नहीं बनाया जो तोते को बनाया तो वही बात हो गई शाह साहब रहमतुल्लाह पिछले हफ्ते की बात थी कि खजूर के दरख्त पे कोई कहे कि अंगूर क्यों नहीं लगते तो भाई खजूर की नस्ल ही अलग है उस पर अंगूर लग ही नहीं सकते इसी तरह तोते के अलावा कोई और जानवर इंसान की बोली नहीं बोल सकता इसके बाद शाह साहब रहमतुल्लाह ने शुरू किया तीसरा बाब और वो अब कहते हैं इन दो मिसालों को देखे कि तुमने अगर गौर किया हो दरख्तों पर उनके पत्तों पर और जानवरों पर उनकी आवाजों पर उनके उठने बैठने पर उनकी हरकत पर कि वो अलग अलग हैं तो अब आ जाइए इंसान की तरफ कि इंसानों का भी हाल ऐसे ही है कि अल्लाह ने इन्हें अलग रखा है खुदा ने दो चीजों को अपने इल्हामात का पाबंद किया है किसी और तरीके पर यानी इसको पाबंद कर दिया है कि खजूर की एक खास नौ है लिहाजा ये ऐसे ही पत्ते इसमें होंगे जानवरों को अल्लाह ने पाबंद कर दिया है कि जानवर ऐसी आवाज निकालेगा गधे और शेर की आवाज में फर्क है इसी तरह इंसान को दो तरह से अल्लाह ने पाबंद कर दिया एक तो इन जानवरों की तरह पत्तों की तरह इंसान पे पाबंदी लग गई है कि इंसान मसलन अपनी शक्ल तस्वीर उसको चेंज नहीं कर सकता बदल नहीं सकता इंसान के हाथ पांव हैं तब इंसान के हाथ पांव और हाथी में फर्क है इंसान वैसे नहीं बना सकता ये खुदा की तरफ से जो नौ पैदा की गई है ये अपनी सिफात के साथ कायम रहेगी अलबत्ता अल्लाह ने एक और इजाफा कर दिया और अल्लाह ने इख्तियार के साथ इंसान को कहा कि मेरे अहकाम की पाबंदी करना ये इंशाल्लाह।